بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 مئی 2008، مسجد دارالسلام باوجینہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نظام عدل اجتماعی کا قیام اور مزدوروں کے حقوق کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے اگر آپ کو یاد ہو تو میرا موضوع یہ تھا کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہے اور دین حق کا قیام یعنی نظام عدل اجتماعی جو اسلام کا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور کس اعتبار سے وہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. 2 مئی تاریخ تھی اور 1 مئی کو پورے ملک میں ہی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے دین کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. لیکن اس موضوع پر چونکہ میں نے پہلی مرتبہ خطاب کیا تھا، اظہار خیال کیا تھا، تو چند گوشے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ جو خلا رہ گئے ہیں سابقہ گفتگو میں ان کو پورا کر سکوں، اور آخر میں جو ملکی حالات ہیں، جو سیاسی صورتحال ہے، جو اوور آل داخلی پوزیشن ہے، اس پر بھی کچھ اظہار خیال کرنا چاہوں گا. ایک یہ اصل مسئلہ ہے استحصال کا، یہ لفظ بہت عام ہے، مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے مزدوروں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یقیناً یہ بات صحیح ہے. علامہ اقبال نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، یہ بات خلاف واقعہ نہیں ہے، حقیقت. استحصال کسے کہتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے. دوسروں کے حقوق غصب کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر. چنانچہ استحصال صرف معاشی میدان میں نہیں ہے، سیاسی میدان میں بھی ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، فوج کا ڈنڈا کہہ لیجیے یا کسی اور کا ہے، میں دور جدید کی مثال دے رہا ہوں، وہ زبردستی حاکم بن بیٹھتا ہے ڈنڈے کے زور اور پورے عوام کے سیاسی حقوق کا استحصال کرتا ہے. بڑا بڑا ہمارے ملک میں تو یہ بار بار ہوا، اور اس سیاسی استحصال کی جو بدترین شکل تھی وہ ملوکیت کا نظام. اس نظام میں یہ طے تھا کہ حکمرانی تو ایک خاندان کا حق ہے، رائل فیملی، یہ ایک ڈائنیسٹی ہے، اور یہ تو موروثی طور پر جو ہے وہ حق منتقل ہوتا ہے. عوام کو حق نہیں ہے کہ ان معاملات کو منعقد ہے، بلکہ ان کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. عوام کو اگر کسی وقت کوئی اچھا بھلا بادشاہ میسر آ جاتا تھا تو اس کا نام تاریخ میں نوشیروان عادل اور فلاں جو ہے وہ عادل، ورنہ بادشاہوں سے عدل و انصاف کی توقع ہوتی بھی نہیں. نہ وہ سیاسی حقوق کسی کو دیتے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی جو چاہیں قانون بنائیں, جو چاہیں ٹیکس لگائیں, لگان لگائیں, لگان کا نظام دیں. جو محنت کش ہے, جو کسان ہے, اس کی ساری محنت کا جو اصل پھل ہے وہ لے کر بادشاہ کے اہلکار آئے ہیں وہ لے کر چلے جائیں. سارا ارتکاز ایک فیملی کے حقوق صرف اس کے ہیں اور کسی کو, یا یہ کہ بادشاہت کا نظام کچھ جاگیرداری کے بل پر ہوتا تھا, جاگیرداروں کے بھی حقوق ہوتے تھے اپنی جگہ, وہ اپنے اپنے علاقے کے بادشاہ بنے ہوتے ہیں. باقی عوام الناس کے کوئی حقوق نہیں, نہ معاشی, نہ سیاسی, نہ معاشرتی. وہ سیاسی سماجی سطح پر بھی نیچے ہیں اور یہ بادشاہ فیملی ہمیشہ اونچی رہے. آج وہ انصاف جو ہے اس کے اندر موجود نہیں تھا, پوری دنیا میں یہ نظام چلتا تھا. موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ اس میں تو آزادی ہے, اپنی محنت سے کماؤ کھاؤ, جیسے مرضی اس کو خرچ کرو, جیسے مرضی لگاؤ, انویسٹ کرو. دنیا میں جو اصول ہے وہ تو یہی ہے. نام تو قدمن بہت سی لگاتا ہے کہ کمائی کے کون سے ذرائع جو ہیں وہ حلال ہیں اور کون سے ذرائع حرام ہیں. پھر انویسٹ بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے, تمہارے پاس دولت ہے شراب خانہ نہیں کھول سکتے, دولت ہے سینما گھر نہیں لگا سکتے, لوگوں کے افلاس بگاڑنے کی تمہیں اجازت نہیں. اس دولت سے مزید دولت کمانے کے لیے سودی نظام حرام ترین, قطعاً اجازت نہیں اسلام. اس لیے کہ آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ سود کے بل پر قائم, جس کا حاصل کیا ہے, ارتکاز دولت ایک طبقے میں, ایک محدود طبقہ ہے وہ تمام ملکی ریسورسز کے اوپر قابض, اور جو عوام الناس عظیم ترین اکثریت ہے وہ محرومین, وہ محروم سے محروم تر ہو کر چلے جائیں گے, اور یہ طبقہ امیر سے امیر تر ہو کر چلا جائے. ساری چکی پیستی ہے لیکن ایک طرف سارا بندہ پھینکتی ہے, دوسری طرف محرومی. یہ بدترین ایکسپلوئیٹیٹیو نظام ہے اس دور میں, اور بظاہر کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے اندر آزادی ہے, ہر شخص اپنی محنت سے کمائے, جیسے چاہے کمائے, جس ذریعے سے چاہے کمائے. دنیا میں تو یہ اصول ہے, حلال حرام کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ بچوں کے اخلاق بگاڑے پورنوگرافی کے ذریعے, اور بدترین جو بھی ہے وہ ڈش کے ذریعے, اور جو بھی ذرائع ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا پیسہ ہے, آپ چلا سکتے, اس سے پیسے کمائیں, آپ نیٹ کیسے کھولیں اور اپنی نوجوان نسل کو تباہ کریں, اجازت ہے. اور پھر اس پیسے سے جیسے چاہیں اوروں کے حقوق قصب کریں, سود, لوگوں کو آپ فریب, فریب کیسے دیا جاتا ہے سرمایہ دارانہ نظام میں, قسطوں کے اوپر یہ چیزیں خرید دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی اپنی جیب اجازت نہیں دے رہی, اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو آپ یہ چیزیں نہیں خرید سکتے. گاڑی بھی لیز پہ مل رہی ہے, لے لو, فریج بھی مل رہا ہے یہ بھی لے لو, مارٹگیج سسٹم کے اندر مکان بھی مل رہا ہے یہ بھی لے لو. اس کے بعد جب آپ شروع میں دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا آپ کو بڑا سمپل لگتا ہے کہ آخر میں ماہانہ کمائی میں بچت کر کے قسط ادا کر سکوں گا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن دوسری طرف مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور غیر متوقع قسم کے اخراجات بھی آ جاتے ہیں, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا, اب آپ قسط نہیں ادا کر پا رہے. اور جو اصل نظام ہے جو ویسٹ میں ہے, وہاں تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس کے پر سود لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے ایک فریج خریدا ہوا ہے, سال ہر سال تک آپ اس کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کا نہیں ہوتا, آپ اس کی اصل قیمت سے 5 گنا زیادہ پے کر دیتے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا نقصان ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جیب کے مطابق خرچ نہیں کر رہے, اب آپ کو بھاگ دوڑ کرنی ہے, اب آپ کو اوور ٹائم لگانا ہے, قسطیں جو پے کرنی ہے, میکسیمم اپنی بیوی کو بھی لگانا پڑے گا, وہ بھی نکلے, ایک آدمی سے کام نہیں چلے گا, وہ بھی کمائی کرے, وہ بھی باہر نکلے. یہ سارا نظام جو ہے, اور پاکستان کے اندر پھر آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی بے روزگاری ہے, لہذا اب کرپشن کی طرف جائیں, قسط تو پے کرنی ہے, مسائل تو ہے, اس کی بھی قسط ہے, اس کی بھی قسط ہے, اس کی بھی قسط ہے, نہیں دے رہے, جرمانہ بڑھ رہا ہے. شروع میں بالکل آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں, بڑی آسانی سے یہ چیز میں قسطوں پر حاصل کر سکتا, لیکن یہ وہ جال ہے مکڑی کا,
آپ کو کریڈٹ کارڈ دے دیا جاتا ہے, اس میں بھی کیا ہے ٹیمپٹیشن یہ ہے کہ آپ کی جیب اتنی نہیں ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کریں, کوئی بات نہیں بعد میں پے کر دیں, آپ کو بینک بڑی سہولت دے رہا ہے, بڑا آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے, خیرخواہی کر رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے, جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا انہیں خوب معلوم. اور یہ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ کا تحفظ کرتا ہے. امریکہ میں تو ایک نظام مجھے معلوم ہوا تھا جب وہاں پر وزٹ ہوتے تھے, بے شمار لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, وہ کسی ادا نہیں کر پاتے, وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, بینکرپٹ ہو گئے. اب حکومت اس کی کچھ بیسک نیسیسٹیز دے گی, باقی ساری چیزیں اس سے لے لیں گی. اور بینکرپٹ ہونے کے نتیجے میں جن اداروں کا اس نے دینا تھا سود اور قسطیں اور قرض, وہ سارا اب حکومت پے کرے گی. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا تحفظ ہے, وہ کسی کے رسک پر نہیں آپ کو یہ دے رہے, جسپورٹ موجود ہے حکومت, اور وہ سارا بار کس پر پڑ رہا ہے, پھر غریب آدمی پہ پڑ رہا ہے. جب حکومت دے گی تو وہ ٹیکس لگائے گی, ٹیکس کا بوجھ کس پہ آئے گا, یہ بدترین ایکسپلوائٹیٹو نظام ہے, سنہری جال مکڑی کا جال. اسی طریقے سے اس میں سب سے زیادہ استحصال جو ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی مزدور کسان محنت کشتر, اور جب جتنا سودی نظام آگے بڑھے گا یہ بھی سب کو معلوم ہے بے روزگاری اتنی ہی بڑھے گی, جب بے روزگاری بڑھے گی تو اب آپ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک شخص ہے اس کے پاس ڈگری ہیں, مارا مارا پھر رہا ہے کہ روزگار نہیں ملتا, پی ایم کی جاب بھی مل جائے گی تو کہے گا ٹھیک ہے, تنخواہ اس کی 20,000 ہونی چاہیے لیکن اس کو 5,000 پہ مل رہی ہے, کچھ نہ ہونے سے چلو یہی دے. یہ ہے استحصال ایکسپلوائٹیشن. اور پھر اس نظام کی قباحت اور شناخت دیکھیے کہ یہ آپ کے کم سے کم جو پاکستان میں اس وقت نظام ہے, آپ کے کسی تحفظ کا اور کوئی بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرنے کا یہ ذمہ دار ہی نہیں ہے. اس زمین پر آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو 5 مرلے کا بھی مکان جو ہے وہ ریاست یا حکومت کی طرف سے ملے. آپ یہاں پیدا ہو گئے, آپ کا حق کوئی نہیں ہے, سب چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں ایک طبقہ ہے, ان کی جائیدادیں ہیں, ان کی جاگیریں ہیں, ان کے مربے ہیں, پورا پورا جو ہے آپ ایک لاہور کے اندر ایک 5 مرلے کا پلاٹ کوئی شخص خرید سکتا ہے سفید کو شادی آج ممکن ہی نہیں, اپنی جائز آمدنی سے. وہ جائز آمدنی سے ایک مہینہ کیسے گزار سکتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے مکان کیا خریدے گا, اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پر اس کو سب چھپانے کی کوئی جگہ ہو, اس زمین پر کوئی حق نہیں, اس کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے, ان کے علاج والدے کی ذمہ دار حکومت نہیں ہے, اور جو بیسک اشیاء صرف ہے کھانے پینے کی چیزیں آسمان پر بھی اس کے لے جائے چلے جائیں, خودکشی کریں لوگ جو مرضی کریں, حکومت ذمہ دار نہیں ہے. عدل و انصاف کی فراہمی سب سے بڑا مسئلہ, بدترین سچویشن ہے اس وقت خاص طور پر اس پاکستان. یہ ہے ایکسپلائٹیٹو نظام اور اس کی خباستیں, اور اس کی جو اس کے نتیجے میں کیا ہے, اگر یہ چوری اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, ڈاکے ہیں, گلے کاٹے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, کیوں ہو رہا ہے, اندرونی سکون ہے نہیں, فرسٹریشن, احساس محرومی, اور یا پھر اس نظام کی جو نوجوانوں کو جو بے روح روی کی طرف لگایا ہے تو اس کے نتائج ہیں. اب اخبارات کو تو آ جاتا ہے چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد اور اس کو قتل کر دیا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کتنا بڑا تم. لیکن کبھی آپ نے غور کیا اس نوجوان کو ایکسائٹ کرنے والا پورا معاشرہ ہے, آپ ہر طرف سے جو ہے جنسی ترغیبات کے آپ نے دروازے کھولے, ان کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کا گریبان کیوں نہیں اس پر ہاتھ ڈالا جاتا, یہ وہ نظام کی خرابی. تو ایکسپلائٹیشن مختلف طریقے سے ہو رہی ہے, اور جمہوری نظام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کو سیاسی حقوق ملتے ہیں, علامہ اقبال نے تو اس کا بھی پردہ چاک کر دیا. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو وہ سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. یہ بھی ایک جبر ہے, یہ استحصالی نظام ہے, تم سمجھ نہیں رہے. اس لیے کہ آج کی جمہوری نظام جو بھی چل رہا ہے, سرمایہ کے بغیر کوئی الیکشن لڑنے کا سوچ نہیں سکتا. یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے, اور امریکہ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہاں پر جو جیو لابی ہے وہ جس طرح سے خرچ کرتی ہے, جس کے ساتھ وہ ہوگی اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, چاہے وہ تعداد میں کم ہے, سرمایہ ان کے پاس ہے. لہذا کامیاب امیدوار وہی ہوگا جن کے ساتھ یہود کو سپورٹ کر رہے ہیں, فائنینشیل بھی کر رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. دوسرا جو ایکسپلائٹیٹری سسٹم ہے وہ میڈیا کا نظام ہے. آپ عوام کی رائے جو ہے خاص سمت میں لے جاتے ہیں اور زبردستی کرتے ہیں. آپ حقیقت کا چہرہ نہیں دکھا رہے, صحیح صورتحال نہیں بتا رہے, عوام کو اس ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے جسے آپ برین واشنگ کہتے ہیں, جس نیٹ پر چاہے میڈیا لے جائے, جس شخص کو چاہے دنیا کا بدنام ترین آدمی بنا دے, جس کو چاہے سب سے زیادہ پاپولر آدمی بنا دے, سارا اختیار اس کے پاس. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے تھے مغرب کا جمہوری نظام جب اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی تھی کہ اصل آزادی تو انسان کو اب ملی ہے, سیاسی آزادی بعد میں اسی وقت دیکھ لیا. یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تو تھا نا اقبال کے دور میں. سرمایہ دار کالم نگاروں کو بھی خرید سکتا, صحافیوں کو بھی خرید سکتا, ہر چیز کو خرید لیتا ہے, اور پھر اپنی مرضی کے مضامین آپ لکھوائیے, روح کو ایک ہی رخ دکھائیے. اس میڈیا نے جو اس کی جو قوت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے کیجیے کہ 9/11 کے حادثے کے بعد ابھی تک وہ عمارتوں پہ جب یہ دھواں نکل رہا تھا, وہ جو جہاز ٹکرائے ہیں اس سے جو آگ لگی ہے, کون ہے کون ذمہ دار ہے اس کا تو دور دور نہیں پتا, آج تک بھی حقیقتاً ثابت نہیں ہو سکا. جو جوڈیشل انکوائری وہاں پر کی گئی ہے خود اس کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ کہنے کہ یہ غلط ہے, پھر جو ہے معاملہ ہوا ہی نہیں عدالتی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکا. لیکن اسی وقت فوراً توپوں کا رخ میڈیا نے پھیر دیا افغانستان کی طرف, اسامہ بن لادن کی طرف, ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی, اور اب ثابت ہو رہا کہ یہ سب سے بڑا ڈرامہ تھا, امریکن گورنمنٹ اس میں انوالو, وہاں کی جیوش لابی اس میں انوالو, ممکن ہی نہیں تھا اس کے بغیر, ایسے فیکٹ سامنے آ گئے. یہ سارا کچھ ہے, لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کو کیسے خلاف کر دیا چند گھنٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ایکسپلائٹیٹو سسٹم, اور یہ جان لیجئے کہ صرف اللہ کا دین نظام عظم قسط عدل و قسط والا اگر وہ قائم ہوگا تو اس استحصال سے نجات مل سکتی ہے, ورنہ مل نہیں. نیور. یہ سب استحصال کی مختلف شکل ہے. عورتوں کا جیسے استحصال ہو رہا ہے, آزادی کے نام پر ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے, وہ عورت جس کی سب سے قیمتی بتا جو سمجھی جاتی تھی وہ حیا, اور اسی میں اس کا سارا حسن پوشیدہ تھا, اس کے کیسے تار تار بکھیرے ہیں, اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کہ عورتوں کو انتہائی ذلیل و خوار کر کے اس کے کپڑے اتروا کر بھی اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ وہ آج ترقی کر رہی ہے اور آج وہ اوپر ہے. جسمانیت کی تذلیل آخری درجے, کیٹ واک کرائی جا رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, مقابلہ حسن ہو رہے ہیں, اس کے لیے نئے نئے جو ہیں وہ معیارات معین ہو رہے ہیں, تذلیل کی انتہا. پھر عورت کا اصل کام ماں تو اس نے بننا ہے, یہ کام تو مرد نہیں اس کے ساتھ شیئر کر سکتا, بچے کو تو اس نے سنبھالنا ہے, لیکن اضافی طور پر اسے جاب بھی کرنی ہے. اس کے بغیر تو گاڑی چلی بھی سکتی. استحصالی نظام کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ ایسا نظام بنا دے کہ مرد مجبور ہو جائے کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی گھر چلانا, دوسری کو نکلنا پڑے گا. یہ ایکسپلوئیٹیشن. خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا عورتوں کے حقوق پر, غلاموں کے حقوق, عورتوں کے حقوق. ہر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محترم ہے. مسلمانوں کی جان, مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا, کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا. حقوق انسانی کا اعلیٰ ترین چارٹ ہے خطبہ حجت الوداع. واقعیت یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر قسم کے استحصال سے پاک اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ صرف وہ نظام جو اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے, اور وہ نظام اپنی کامل ترین شکل میں, اعلیٰ ترین شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو الہدا دے کر کامل ہدایت, گائیڈنس اس آخرت کی کامیابی کے حوالے سے. اور دین حق ایک نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس, اس میں ہر انسان, وہ مرد ہو اور عورت ہو, امیر ہو غریب ہو, اس کے حقوق محفوظ ہوں, سیاسی سطح پر بھی, معاشی سطح پر بھی, معاشرتی سطح پر. کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, نسلی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے انسان. یہ ہے وہ تعلیمات, حقوق انسانی کا اعلیٰ ترین چارٹر جو آپ نے دیا, اور صرف چارٹر ہی نہیں دیا, وہ نظام قائم کر کے دیکھا, عملاً قائم ہوا. کوئی بھی اور شخص نظام بنائے گا تو یہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ زمانے کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. سرمایہ دار نے اگر کوئی نظام تشکیل دیا ہے تو وہ اس نظام میں وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرے گا, باقی ہو کہ جائیں بھاڑ میں. اقبال کہتے ہیں اگر مزدور کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی, زمانے کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا, تم کیا سمجھتے ہو کہ خیر ہوگی, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویز. جب اختیار اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرے گا, وہ بھی پرویزیت کا مظاہرہ کرے گا, ملوکیت والے مظاہرے کرے گا. عدل و انصاف صرف دینی نظام میں, دین حق میں ہے, اللہ کے دین میں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو عظیم تحفے دیے گئے, ان کا ذکر میں نے کیا تھا, تھوڑی مزید وضاحت کر رہا ہوں, اور اس کے حوالے سے یہ تحفے اس سے پہلے سابقہ رسولوں کو بھی ملے تھے, لیکن کامل ترین شکل میں, جامع ترین شکل میں, اعلیٰ ترین شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو دو تحفے کیا ہیں؟ ایک ہے الہدا گائیڈنس کتاب, آسمانی وحی کے ذریعے انسان کی کامیابی کا راستہ, وہ اصل زندگی جو آخرت کی ہے, جو ابدی ہے, جو دائمی ہے, جو حقیقی ہے, اس کے حوالے سے نوع انسانی کی خیریت کس میں ہے, وہاں خسارے سے بچنے اور عذاب علیم اور نار جہنم سے بچنے کا راستہ کون سا ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں, فکری اور علمی طور پر صحیح زاویہ نگاہ کیا ہے, فکری قبلہ درست کرنا ہو تو اس کے کیا تقاضے ہیں. توحید اہم ترین بات, فکری اعتبار سے جان لو کہ اس کائنات کی عظیم ترین حقیقت ایک ہی ہے, کل اختیار کا مالک, خالق و مالک, وہ ایک خالق ہے, باقی سب مخلوق, اور اس نے اپنے ساتھ اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا. ولا یشرک فی حکمہ احدا, تبارک الذی بیدہ الملک. یہ وہ ہستی ہے کہ اختیار و اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے, قبضہ قدرت میں. یہ نہیں ہے کہ کائنات جو ہے اس کی گیند اس کو دڑک رہی ہے, کسی نے فٹ بال کو کک لگایا اور وہ گیند جو ہے وہ دڑکتی جا رہی ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, ایک پتہ زمین پر نہیں گرتا مگر وہ اللہ کا علم ہے, اس کا یہ کنٹرول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لقمہ تم کھاتے ہو, ہر لقمہ اجازت طلب کرتا ہے اللہ سے کہ اس کے حق میں میں خوراک بنوں یا زہر بنوں. بہت ہے مشکل کشا حاجت روا ایک ہی حاکم ایک ہی عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ, اسی کے اندر کوئی اختیار نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی حاکم مطلق نہیں سوائے ایک اللہ. یہ فکری قبلے کی درستی ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں؟ پھر عملی قبلہ کیسے درست ہوگا؟ بندگی صرف اسی کی ہوگی. اگر نفس کی بندگی میں زندگی گزار دی تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت. ہاں کچھ چند روزہ زندگی میں اپنے نفس کے مزے لوٹ لو, اختیار تو تمہیں دیا ہے, اما شاکر و اما کفورا. پوری کائنات میں ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے, انسان کو امتحاناً تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا, اور دینے والا اللہ ہے. میں نے یا آپ نے یہ خود اختیار حاصل نہیں کیا, یا بش نے یا رمسفیلڈ نے یا جو بھی ہے, یہ اختیار حاصل کرنے والا کوئی خود نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, وہ جب چاہے خرچ بھی کر سکتا. اور دیا بھی کیوں ہے؟ امتحان لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہ وہ ہدایت ہے, رہنمائی ہے فکری, اس سے انسان کا قبلہ فکری قبلہ درست ہوتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اس دنیا میں تو کس حیثیت سے, میں یہاں تفریح کرنے آیا ہوں یا امتحان گاہ ہے یہ؟ تو ایک ایک لمحے میرا امتحان ہو رہا ہے, ہر قدم پر ایک آزمائش. اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ صبح سے آزمائش جیسے شروع ہوتی ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. بات تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, صبح سے رات تک امتحان امتحان ہے, زندگی کی آخری سانس تک. ہم کہیں تفریح گاہ میں نہیں بھیجے گئے, موج میلا لوٹنے کے لیے نہیں آئے یہاں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ فکری قبلہ درست ہوگا. اب اس امتحان میں کامیابی کے کیا تقاضے ہیں, کیا راستہ ہے, پوری زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کے لیے الہدا جامع ترین ہدایت نامہ اعلیٰ ترین شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور دین حق وہ نظام جسے قرآن مجید میں میزان بھی کہا گیا. میزان میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق ملے, تول کر دیا جائے, کوئی زیادہ نہ لے جائے, کوئی کمی کا شکار نہ ہو. یہ عدل کا ایک سمبل ہے میزان. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اس کے اوپر سمبل کے طور پر میزان ہی نصب ہوتا ہے, ترازو, بیلنس. تو یہ بیلنس عطا کیا گیا زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزارے, اس نظام کو قائم کرے, نہ پھٹے. یہ بیلنس بھی, یہ میزان بھی, یہ دین حق بھی کامل شکل میں, اعلیٰ ترین شکل میں, قیامت تک انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا نظام وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور اس کے بعد اعلان ہو گیا, یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ معلوم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی, سن 10 اسی حجۃ الوداع میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس میں 9 انسانی کے لیے اعلیٰ ترین چارٹر پیش کیا تھا, حقوق. وہ تعلیمات کا خلاصہ جو ہے اس کو پیش کیا تھا. آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, ہر اعتبار سے مکمل. اور وہ ذات فرما رہی ہے واتممت علیکم نعمتی, اور نعمت ہدایت کی بھی تکمیل فرما دی میں نے, الہدا بھی مکمل, دین حق بھی مکمل. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور ایک دین کی حیثیت سے, نظام زندگی کی حیثیت سے اللہ نے اسلام ہی کو اب قبول کیا ہے. قیامت تک اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام, وہ دین جسے آج ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں, وہ ہم نے قائم ہی نہیں کیا اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں, نہیں ہے قائم تو نہ ہو. ہم اس بدترین استثاری نظام کے تحت لمبی تان کے سوئے ہوئے، بس اپنے مسائل میں الجھے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو الہدا کا اصل ہدف کیا ہے، میں یہ بتانے والا تھا، پچھلی دفعہ اشارہ کیا تھا، تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ہدایت بھی کامل کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہدایت کا رخ ہے آخرت کی طرف، جس میں میرے لیے ہمیشہ کی رحمت، ابدی رحمت، دائمی رحمت کو شیدہ ہے۔ وہ تو وہ ہے، دنیا میں تو جیسی تیسی گزر جائے گی، یہ تو ایک عارضی مسئلہ ہے، تمہارا اصل مسئلہ وہ ہے، اور اس کے لیے جو اعلیٰ ترین گائیڈنس ہے وہ الہدا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تاکہ نوع انسانی کی ایک عظیم اکثریت وہاں پر کامیاب ہو جائے، اصل مسئلہ تو وہ ہے۔ دین حق کا تعلق دنیا میں نظام سے ہے، نظام عدل اجتماعی سے ہے، میزان کیا نصب ہوگی، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، حقوق و فرائض کی کیا لمٹس ہیں، یہ مال کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہو، کہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کن ذرائع سے کما سکتے ہو، کن ذرائع سے کمانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے، حقوق العباد، اس کا تعین، یہ ہے دین حق، اس کا تعلق ہے اس زمین کے ساتھ، اس دنیاوی زندگی کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ دو اعتبارات سے نعمت ہے، اس لیے کہ انسانوں کو ان کی اگر جائز حقوق مل سکتے ہیں ہر اعتبار سے تو صرف اس نظام میں، باقی تمام نظام میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں وہ ایکسٹریملی ایکسپلائٹیٹیو ہیں، انتہائی استعمال ہیں، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے استحصال ہو رہا ہے۔ ایک زمانے میں اشتراکیت کا بڑا دور دورہ تھا، اس نے معاشی اعتبار سے انصاف کی کوشش کی تو اور بہت سے انسانی حقوق جو ہیں وہ بھول دیے، تو اس سے نظر انداز ہوا، اس کا ریئیکشن ہوا، آزادی رائے نہیں، سوچ کی آزادی نہیں، اظہار رائے کی آزادی نہیں، بس خاموش سر جھکا کر دانا چپتے رہو، کھانا کھاتے رہو، اپنے تمہیں جائز چیز ملتی رہے گی۔ انسان کے اندر جو کیپیسٹی رکھی ہے اللہ نے، اور اس کے اندر جو انسانی شرف کے مختلف پہلو رکھے ہیں، ان کو اجاگر ہونے کا موقع تو صرف دین حق، نظام مصطفیٰ میں، نظام عدل اجتماعی اللہ کا دیا ہوا، صرف اسی میں آتا ہے۔ چنانچہ اس کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ لوگ انسانی لیول پر زندگی گزارتے ہیں، صحیح انسانیت انجوائے کر سکتے ہیں دنیا میں، انہیں ان کا حقوق ملیں گے، عدل و انصاف ملے گا، بیسک نیسیسٹیز مہیا ہوں گی، ریاست ذمہ دار، اور جب آپ کو بیسک نیسیسٹیز فراہم نہ ہو، بنیادی ضرورتیں، اور عدل و انصاف فراہم نہ ہو، تو پھر انسان ذہنی طور پر، میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ ابنور مل ہوتا، جب عدل و انصاف نہیں ملتا تو انتقام کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا، پورے معاشرے کو آگ لگا دیتا، تو جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ پھر خوب انتقام جو ہے اس کی کاروائی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، یا ساری عمر اس کی گھٹن کے اندر، اضطراب کے اندر، ڈپریشن کے اندر وہ ایک ابنارمل زندگی گزارے گا۔ اس کے اندر جو انسانی اوصاف ہیں، اعلیٰ انسانی اوصاف، اخلاقی اور روحانی ترقی کی طرف لے جانے والے، اس لیے کہ انسان ایک طرف اس کے اندر پورا حیوان بھی ہے، اور دوسری طرف فرشتوں والی صفات بھی ہے، وہ فرشتوں والی صفات بروئے کار نہیں آ سکتی، وہ دنیا کے اندر بھی اپنے جائز حقوق سے محروم ہے، اور خاص طور پر جہاں معاشی انصاف نہیں ہوگا وہاں تو وہ حیوان کی سطح پر زندگی گزارے گا، کولو کا بیل ہے، لدو اونٹ ہے، یا جن کے پاس ارتکاز دولت ہے، جو خون نچوڑ رہے ہیں، جن کے پاس سارے وسائل ہیں اور وہ اور عوام کا خون نچوڑتے ہیں، وہ درندے ہیں، ادریبا جانتیرا دل تو سنگ و خشت، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ سودی نظام کی وجہ سے انسان کی جان خون جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے، دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اور آدمی درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ درندوں والے نہ اس کے دانت ہیں اور نہ اس کے پنجے ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ درندہ بھیڑیا ہے. انسانیت کا دنیا میں بھی رحمت اگر ہے تو اسی نظام عدل اجتماعی میں, دین حق میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا, رحمت دنیا میں بھی آئے گی تو اسی نظام کے ذریعے آئے گی, اور اسی کی وجہ سے پھر لوگ, زیادہ سے زیادہ لوگ اخروی رحمت کے بھی مستحق بن سکیں گے. جب دنیاوی رحمت میسر آئے گی تو ان کی وہ صفات, وہ اخلاقی اور روحانی صفات اجاگر ہوں گی, شرف انسانیت والی, اور اخروی کامیابی کا امکان اب بڑھ جائے گا. یہ ہے جس لیے اس دنیاوی نظام کو بھی بہت اہمیت دی قرآن نے, کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم رسولوں کو بھیجتے رہے بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ہم نے دو چیزیں نازل کی, کتاب اور میزان. میزان کیا ہے؟ وہی نظام عدل اجتماعی, نظام عدل اجتماعی. اور رسولوں کو بھیجا کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, کہ وہ جو نظام, وہ میزان جو ہم نے عطا کیا ہے اس کو قائم کریں, اس کو نافذ کریں, لوگوں کو عدل و انصاف اور حقوق میسر آئیں, تاکہ دنیا میں بھی وہ انسانوں کی طرح زندگی گزاریں اور ان کی اخروی زندگی بھی سنور سکے. یہ ہے اس کی اہمیت, اور اسی لیے میں نے آیات جو شروع میں تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تین جگہ پر یہ بات آئی ہے قرآن میں, یہی الفاظ اسی ترتیب سے, یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. وہ اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں امپلائڈ ہے وہ رسول کہ جن کا انتظار تھا سارے زمانے کو, جن کی پیشین گوئیاں ساتھ کا کتابوں میں تھی, نبی آخر الزمان. بھیج دیا اللہ نے دو چیزیں دے کر, بالہدا, کامل ہدایت نامہ جس کا تعلق آخرت کی کامیابی کی, اس ہدایت نامے پر عمل کرو تو ہمیشہ کی کامیابی تمہاری مقدر. ودین الحق, اور ایک نظام زندگی بھی دیا ہے جس کا تعلق اس دنیا سے کہ اس کو قائم کرو. لیظہرہ علی الدین کلہ, اور خاص طور پر یہ بات جو آئی ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی, کہ نبی اب آپ کا مشن یہ ہے کہ یہ دین آپ کے ہاتھ سے غالب اور قائم ہوگا, آپ صرف اس کی دعوت دے کر اور اس کی تبلیغ کر کے اور اس کے بعد کہہ کر جہاں دنیا سے رخصت نہیں ہو جائیں گے, جیسے کہ سابقہ رسولوں کا معاملہ ہوا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ دین اب غالب اور قائم ہوگا. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو اتنا ہی ناگوار ہو, جو نظام باطل کے عالم بردار ہیں وہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ انسانوں کو عدل و انصاف میسر آئے, اور ہمارے وہ مواقع ختم ہو جائیں لوگوں کا خون چوسنے کے اور ان کی جو ہے وہ صلاحیت نچوڑنے کی. ورہو کری حل مشرکون, لیکن ہوگا کیسے؟ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نافذ کر دے گا, فیصلہ تو کر لیا جا رہا ہے, کرے گا کیسے؟ یا فرشتے آ کر نافذ کریں گے؟ اگلی آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب الیم سے چھٹکارا دلا دے. تو مسلمان تو ہو گئے ہو, لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس عذاب الیم سے بچنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب اس سے اور آپ سے, ایک ایسی ڈیل اللہ کے ساتھ کر لو. ڈیل کا لفظ بھی آج کل جو ہے سمجھ میں آنے والا ہے, ایک سودا ہے اللہ کے ساتھ مکا دو, اور وہ یقینی ہے, گارنٹی شدہ معاملہ ہوگا کہ پھر عذاب علیم سے اللہ تعالیٰ تمہارا چھٹکارا کر دے گا اور ابدی کامیابی سے تمہیں نوازے گا. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں بتا, ہم تو یہی چاہتے ہیں. اگلی آیت میں اس کا جواب دیا, تؤمنون باللہ ورسولہ, پختہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. پختہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ کی ہر بات مانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نمائندہ مانا ہے تو اب ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، انہی کے اسوے کو اختیار کرو، اور جو وہ کہے اس کو تھام لو، وہ اللہ ہی کی طرف سے فرما رہے ہیں، ان کی اطاعت بھی لازم. اور وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ جو مشن ہم نے دیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب اس کے لیے تمہیں جان مال کی قربانی دینی ہوگی، یہ ہے وہ سودا، یہ کرو گے تو اللہ عذاب علیم سے چھٹکارا ملے گا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں کا کیا مطلب ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے. یہ دین حق اللہ نے اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو لپیٹ کے اور اٹھا کے رکھ دو اس طرف، اس لیے دیا تھا قائم کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، پوری نوع انسانی کو حقوق میسر آئے. اور یہی بات تھی جو کہی تھی صحابہ کرام نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیوں آئے ہو، بڑا مشہور واقعہ اسلامی تاریخ کا. اسی کام کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے اور وقت کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے کہ اللہ کا دین قائم و غالب کرنا ہے، یہ نظام دین حق، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف میسر آئے اور وہ انسانی لیول پر زندگی گزارے، اور تاکہ آخرت بھی سمر جائے ان کی. چنانچہ جب پوچھا گیا، ایرانیوں نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں تم کیوں چڑھ کر آئے ہو، کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ تمہاری، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب دیا، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مشن پر ہیں، ہم اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آئے، کوئی لوٹ مار کے لیے نہیں آئے جیسے کہ تم پہلے سمجھتے تھے. عرب قبائل آتے تھے اور جو سرحد کے اوپر بارڈر کے اوپر جو بستیاں تھیں ایرانی حکومت کی، وہاں پر بے شک خون مارا اور کچھ لوٹ کر لے گئے راتوں رات، یہ وہ چکر نہیں ہے، بھول جاؤ. انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مشن کے لیے، لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الاسلام، تاکہ ایک تو لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے ایمان کے نور کی طرف لے جانے کا سامان کریں، انہیں متعارف کریں ایمان کے نور سے. ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور ملوکیت کے ظلم اور جور سے، یہ استحصالی نظام سے نکال کر انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لے کر آئیں. یہ مشن ہے ہمارا، جس مشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے آئے. لہٰذا یہی ہوا، انہوں نے کسی ایک شخص کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، کسی نے کبھی نہیں، اوپر سے لا کے اللہ کا دین قائم کر دیا. اب اس نظام کی جو برکات تھی، جو اس کے اندر عدل و انصاف اور انسانی حقوق ملے لوگوں کو، ان کی تو آنکھیں کھل گئیں. اور پھر جو قائم کرنے والے تھے ان کا سیرہ و کردار، یہ اس الہدا سے جو ہے انہوں نے فیض پایا ہے اور اس کا عملی نمونہ بنے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ واقعی اصل یہ ہدایت یہ ہے. چنانچہ پورا ایران اگر مسلمان ہوا، پورا شام اگر مسلمان ہوا، پورا عراق اگر مسلمان ہوا دیکھتے ہی دیکھتے، اور کہاں تک پہنچا ادھر مصر اور شمالی افریقہ، یہ سارے علاقے اتنے جو کروڑ ہا لوگ دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں مسلمان ہوئے، تو اس نظام عدل کی بدولت یہ دین حق قائم ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کھلی اور حق ان پر منکشف ہوا، اور پھر دنیا میں بھی انہیں سکون راحت اور حقوق میسر آئے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی دروازہ کھل گیا. یہ تھا وہ نظام عدل، اور اسی کام کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں نکلنا ہوگا، صحابہ نکلے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جہاد تمہیں کرنا پڑے گا، جان اور مال کی قربانی دینی ہوگی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے. باطل نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی تلوار آئی ہے تو کیوں آئی؟ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرے تاکہ اللہ کی رحمت سے وہ شاد کام ہو سکے، نو انسانی کو فائدہ پہنچے، انہیں ان کے حقوق ملے. یہ تھا وہ پورا معاملہ، اور یہ وہ جہاد و قتال کی آیات ہیں قرآن میں، جس سے اب اس وقت امت جس حال میں ہے اسے مجبور کیا جائے گا کہ اب ان آیات سے اعلان برات کرو ورنہ تم ہمارے دشمن ہو، دہشت گرد ہو. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اللہ ظالم نہیں ہے. 60 سال ہو گئے ہمیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور تمام اسلامی ممالک جو آزاد ہوئے تھے کم و بیش اتنا ہی عرصہ سب کو ہو چکا ہے. کسی ایک جگہ بھی ہم نے وہ دین حق قائم نہیں کیا. اس سے بڑی بے غیرتی اور بے وفائی اور غداری کیا ہوگی اللہ کے دین کے ساتھ؟ نہ کہ آج 150 کروڑ مسلمان کمزور تباہ ہوئے. پاکستان کی کیا صورت حال ہے آپ دیکھ لیجیے. وہ ایک ٹھنڈا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا محسوس ہوا تھا الیکشن کے بعد، اب کیا حالات ہیں؟ مہنگائی کا طوفان کس طریقے سے ہمارے سروں پر مسلط، ججوں کی بحالی کے معاملے کو کیسے اس کو لیت و دال کا شکار کر کے اور اس کو ایسا پیچیدہ بنا کر ایک الجھاؤ پوری قوم کو ایک پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، اس حیثیت کو مان اس کی غلامی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. سارے پریشر اوپر سے اور وہ آپ کو مزید دباؤ ڈال رہے ہیں. پچھلے ایک دو روز کے اخبارات میں یہ بات آ رہی، مشرف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے لیکن ابھی تک ہمارے اصل ٹارگٹ تو ہمارے قابو آئے نہیں ہیں. اور پاکستان نے جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، ان سے حساب لیا جائے. اتنے ارب ڈالر جو ہے ہم نے مدد دی تھی وہ کہاں گئی؟ اس لیے کہ ہم غلام ہیں. غلامی سے نکلیں گے سبھی جب اللہ کی غلامی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرے. اور کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قدم تیرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین سے وفاداری اختیار کریں گے تو پھر اس غلامی سے نکلنے کی کوئی شکل بنے گی، ورنہ یہ چہرے بدلنے والی بات ہے. یہ چند مہینے کے اندر مہنگائی جہاں پہنچ گئی ہے، وہ جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا، ہمارے جو اعصاب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تھے، اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو جہاں پہنچایا، اس کے جو نتائج نکلیں گے عام آدمی کے لیے واقعتا جینا کس درجے دوبھر ہو گیا ہے. اور باقی اگر ہم امریکہ کی آج غلامی سے نہیں نکل سکے تو پھر حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. خر آمد کے گاؤ رہا، اللہ تعالی ہمیں اس کی غلامی سے، امریکہ کی غلامی سے نجات دلائے، اور اس کے لیے ہمیں ہمت کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کے اور اس کے دین کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن جائیں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.